الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج کل روزنامہ جنگ میں میرے مضامین کا جو سلسلہ چل رہا ہے، مجھے یہ امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات اس کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہوں گے. اصل میں یہ وہ مضامین ہے کہ جو میں گزشتہ 10 بلکہ 15 سالوں کے دوران اپنی بہت سی تقاریر میں بیان کر چکا ہوں. چنانچہ اندرون پاکستان جب بھی کبھی میرے دورے کا پروگرام بنتا ہے، تو اگر کسی شہر میں بار ایسوسی ایشن میں تقریر کا مجھے موقع ملا، تو اکثر و بیشتر میں نے انہی مضامین پر وہاں گفتگو کی. اس لیے کہ وہاں کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، اس میں جو بھی مقرر آتا ہے وہ توقع کرتے ہیں کہ کچھ سیاسی حالات و معاملات پر وہ گفتگو کرے گا. دین کی بات وہاں براہ راست سننے کا کے لیے ذہنی آمادگی بالعموم نہیں ہوتی. البتہ بالواسطہ بات آ جائے تو بہرحال وہ کوئی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، مؤثر ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان بار ایسوسی ایشنز میں جب بھی کہیں جانا ہوا ہے، تو میں نے اسی حوالے سے کہ پاکستان کا فلسفہ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی جو شیکینس ہے اس کی وجہ کیا ہے. یعنی دنیا کا غالباً یہ واحد ملک ہے جس میں وقتاً فوقتاً ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ صورت کسی اور ملک کے لیے نہیں ہے. غالباً یہ واحد ملک ہے کہ جس کے ایک بڑے سیاسی رہنما نے ایک موقع پر کھلا یہ کہا تھا کہ ہم فلاں زنجیر جو وہاں لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹائیں گے اور یہاں لگا لیں گے، تورخم سے ہٹائیں گے، مارگلہ پہ جا کے لگا دیں گے. میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات کسی ملک کے اندر کبھی نہیں ہوتی. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر گند بھی اچھالا جاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ملک کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں اس طرح کا شیکینس جو ہے کہ ایک تزلزل ہے، اعتماد نہیں ہے، عام آدمی بھی خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے، ذرا تیز آندھی چلتی ہے پتہ نہیں یہ ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات کہ جس سے میں گفتگو ہمیشہ شروع کرتا رہا، اور پھر یہ کہ ان مضامین کو میں نے تفصیل کے ساتھ جہاں جتنا موقع ملا بیان کیا ہے. کئی سال سے، یہ تقریباً 3 سال کی بات تو کم سے کم ہو گئی ہے، کہ طبیعت میں ایک شدید داعیہ پیدا ہوا تھا کہ میں ان مضامین کو قلم بند کر دوں تاکہ یہ بات بڑے پیمانے پر لوگوں کے سامنے آئے. اس کا میں نے ارادہ کیا تھا آج سے 3 سال قبل بھی، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میری جو مصروفیات دوروں کی ہیں اور تقاریر کا جو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کی بنا پر مجھے وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا جو میرے لیے ضروری ہے قلم اٹھانے کے لیے. لہذا میری یہ کمزوری بن گئی ہے، میں نے خطوط کے بھی بہت ہی کم جوابات دیے ہیں، اکثر و بیشتر میرے رفقا جواب دیتے ہیں، مجھے موقع نہیں ملتا. بہرحال وہ خواہش دل میں دبی رہی، لیکن یہ پچھلے دنوں جب آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے کچھ ایسا اندازہ ہوا کہ شاید اب بارش اللہ واقعی ختم ہو جائے اور ملک میں پھر ایک سیاسی ہنگامہ آرائی اور محاذ آرائی کا دور شروع ہو، تو میرے دل میں پھر یہ ارادہ بہت ہی قوت کے ساتھ ابھرا کہ میں ان مضامین کو لکھ دوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اب جب پھر وہ گھمسان کا رن پڑے تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی چھوٹی سی چیز کو بھی کسی بڑے نتیجے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ جانے کہ ہم ہیں کیا. وہ جس کو اقبال کہتا ہے کہ اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان، تو پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کس ملک کے رہنے والے ہیں، یہ ملک کس لیے وجود میں آیا تھا، ہمارا ماضی کیا تھا، وہ قافلہ جو چلا تھا وہ کس منزل کے اس مد نظر رکھ کر چلا تھا، ایک ابتدائی پڑاؤ ہی میں آ کر وہ کس طریقے سے مطمئن ہو کر اس نے قبر کھول دی اور یہ سمجھ لیا کہ بس ہم آخری منزل پر پہنچ گئے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو یاد دہانی کے درجے کی ہیں، کلا انہا تذکرہ، تو ان سے کوئی خیر وجود میں آ جائے. لیکن چونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ میں یہاں لکھ نہیں سکوں گا، تو پھر میں نے خاص طور پر ایک پروگرام بنایا، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی غیر معمولی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے میرے اس پروگرام کو پورا کرا دیا. یعنی حالات و واقعات اگر اس کے بیان کروں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ میرا عمرے کا سفر ہوا، وزٹ ویزا مجھے مل گیا، پھر یہ کہ وہاں میرا جانا ہو گیا، اور طائف میں مجھے 10 دن ایسے مل گئے کہ جس میں تقریریں میری بہت کم تھیں، 10 دن کل، اس سے زائد نہیں، باقی تو پھر وہی چکر چلا ہے. ان 10 دنوں میں بھی شام کے اوقات میں عام طور پر نشستیں رہی ہیں، لیکن صبح کا وقت مجھے بالکل فارغ مل گیا. اس میں میں نے کچھ مضامین لکھے ہیں، اب تک جو چھپ رہا ہے اور آج بھی جو چھپا ہے اور اگلا یہ جو کل آ رہا ہے، یہاں تک میں نے طائف میں لکھ لیا تھا. اس کے بعد اب اس کی تکمیل مجھے یہاں کرنی ہے. تو اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے جو تفصیل رکھ رہا ہوں تو اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اب یہاں اگرچہ اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، یہ تقریریں اور دورے اب جو بھی معمول کے ہیں وہ کم سے کم بھی میں کروں تو بہرحال اس کا ایک سلسلہ ہے کہ جس کو ایک دم تو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. تو ان میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس قلم کی گرہ کو جو کچھ کھلی ہے کھولے رکھے، اور میں جو بھی میرے ذہن میں ہے ایک مرتبہ اسے پورے طور پر پھر تاس پر منتقل کر دوں. جو حضرات میثاق کو دیکھتے ہیں التزام کے ساتھ، ان کے علم میں ہے کہ یہ میں نے آج سے 3-4 مہینے پہلے کے اپنے ادارے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر مارش اللہ اٹھ گیا تو پاکستان میں فوراً پھر تقریباً وہی حالات پیدا ہو جائیں گے جو یہاں سن 69-70 میں تھے. میں نے 69-70 میں میثاق میں کچھ ادارے لکھے تھے سیاسی تجزیوں پر مشتمل، کیونکہ میرے کچھ احباب کو وہ پسند نہیں آئے، بعض لوگوں کو تلخ حقائق جو ہیں، جیسا کہ اب بھی وہ نوائے وقت میں جو ایک مضمون چھپا، تلخ حقیقتیں دیکھنے کے لیے تباہ آمادہ نہیں ہوتی، آنکھیں بند کیے رکھنے میں عافیت ہوتی، اس لیے کہ تلخ حقیقت کو دیکھنے کے لیے ذرا جرت چاہیے، اور انسان نے ایک مصنوعی قسم کے اطمینان کا جو اپنے گرد حالا بنا لیا ہوتا ہے وہ جب ٹوٹتا ہے تو تشویش ہوتی ہے، اور وہ تشویش انسان کو پسند نہیں ہے. لہذا اس وقت بھی بہت سے احباب نے ان چیزوں کے بارے میں کچھ تنقیدی انداز اختیار کیا، تو پھر میں نے سیاسی موضوعات پر لکھنا بالکل ترک کر دیا تھا. یوں سمجھیے کہ تقریباً 10 برس پھر میں نے کوئی سیاسی تحریر نہیں لکھی، سوائے اپنے اس خط کے جو میں نے صدر ضیاء الحق صاحب کے نام لکھا تھا اور جو چھپ چکا ہے، آپ کے سامنے بھی آیا ہے. باقی سیاسی تجزیے میں نے نہیں لکھے، لیکن پھر میں نے سن 69-70 میں جو تجزیے لکھے تھے وہ میں نے نومبر اور دسمبر کے میثاق میں دوبارہ شائع کیے ہیں. تو جن حضرات کو دیکھیے، میں یہ سوچ رہا تھا آج کہ میرے ساتھ دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو صرف ایک قرآن مجید کی حد تک دلچسپی ہے، اس سے آگے کی ان کی دلچسپی نہیں. کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو قرآن مجید کے سننے سنانے سے آگے بڑھ کر، تشریف رکھیے، اس وقت گفتگو کا موقع نہیں ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ حضرات کو بس قرآن مجید کے سننے سنانے سے دلچسپی ہے، کچھ حضرات اس سے آگے بڑھ کر کسی خالص دینی سرگرمی کے بارے میں تو کوئی دلچسپی رکھ سکتے ہیں، لیکن غالباً ان کا ذہن یہی ہے کہ یہ سیاسیات وغیرہ جو ہے یہ ہمارے دائرے سے خارج ہے، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. میرا موقف اس کے برعکس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں سیاست کے عملی میدان میں تو نہیں ہوں. جو ہمارے ہاں عبارت ہے انتخابات سے، اس کا دروازہ تو میں نے اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے بند کیا ہوا ہے، لیکن میں ہرگز یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی باشعور مسلمان خالص غیر سیاسی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سیاست کو دین سے جدا اور علیحدہ کوئی شے تصور کریں، اور یہ اسلام کا بڑا ہی ناقص اور بڑا گمراہ کن تصور ہے. اسلام تو ایک مکمل دین ہے اور سیاست اس کا ایک جز ہے، اس کے تابع ہے. اسلام اس سیاست کے اوپر حکمرانی چاہتا ہے، جیسے کہ وہ اقتصادیات پر، سماجیات پر، معاشرے پر، عمرانیات پر، جس طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ اس کا رنگ ہو، اس کی چھاپ ہو، اس کے اصولوں کے مطابق وہ ڈھلے، اسی طریقے سے وہ سیاست کو ایک رخ دینا چاہتا ہے کہ جو اس کے نزدیک درست ہے. اس لیے کوئی بھی باشعور مسلمان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس عملی سیاست میں نہ ہو، لیکن بہرحال میں نے سیاسی موضوعات پر اگرچہ لکھا اس کے بعد کبھی نہیں ہے، لیکن میں نے گفتگویں کی ہیں، تقریریں کی ہیں، اپنے نقطۂ نظر کو مختلف مواقع پر واضح کیا ہے. بہرحال میں نے ایک تو وہ اس زمانے کے جو اپنے ادارے شائع کیے ہیں، جن حضرات کو مجھ سے کچھ دلچسپی ہے، پہلی میں درخواست ان سے یہ کروں گا کہ وہ غالباً نومبر اور دسمبر کے ہیں، یا شاید اکتوبر بھی ان میں شامل ہو، دو یا تین مہینے جو ہے سن 85 کے آخری، ان میں وہ میرے ادارے جو ہے گزشتہ وہ شائع ہوئے ہیں. تو میں ان حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ ضرور ان کا مطالعہ کر لیں. وہ یہاں اس وقت موجود نہیں ہے، وہ کوئی بیچنے کے لیے میں اعلان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہ جس کے اندر بھی یہ ارادہ پیدا ہو جائے گا پھر وہ حاصل کر سکتا ہے کہ وہ حاصل کرے اور پڑھے، تاکہ وہ میرے ساتھ اگر اللہ نے اسے کوئی بھی دلچسپی عطا فرمائی ہے تو پھر وہ میرے ساتھ جو ہے پورے طور پر متعلق ہو، اور میرا جو سیاسی فکر ہے وہ بھی ان کے سامنے آ جائے. ایک سیاسی فکر ہوتا ہے جو فوری طور پر سامنے آتا ہے، اس میں ذرا اس بات کا بھی ایک وسوسہ شیطان دل میں پیدا کر سکتا ہے کہ شاید یہ کسی خاص سیاسی گروہ کی تائید کے لیے لکھا گیا ہے، کسی خاص سیاسی رہنما یا شخصیت کی مروبیت کے تحت لکھا گیا ہے. لیکن میرے وہ ادارے جو ہیں وہ آج سے 10 سال، اس سے بھی زائد، بلکہ یوں سمجھیے 15 سال پہلے کے، 69-70 کے، تو وہ تو اکثر شخصیتیں بھی اب اللہ کو پیاری ہو چکی. ان میں اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے ہے وہ ماضی کی چیز ہے اب، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بالکل وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. آپ جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ سب کے نگاہیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. جس طریقے کی بھانت بھانت کی بولیاں جو ہیں بولی جا رہی ہیں، جس طرح کی نئی محاذ آرائی ہو رہی ہے، اور جس طرح ہمارا معاشرہ اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے تھے ایک سابق لیڈر نے، یہ ورٹیکل اینڈ ہوریزونٹل پولرائزیشن، ایک افقی محاذ آرائی ہے، ایک عمودی محاذ آرائی ہے. ورٹیکل پولرائزیشن کہتے ہیں کہ جس میں علاقائی تقسیم ہو جائے، تو ثقافتی تقسیم، علاقائی تقسیم، ایتھنک ڈفرینسز، نسلی طور پر ایک طرف یہ ابھر کر آ رہے ہیں، یہ ورٹیکل پولرائزیشن ہے. پھر یہ کہ ایک طبقاتی تقسیم ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، غریبوں اور امیروں کے درمیان، یہ دوسری تقسیم ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کا شعور پہلے اس وقت بہت شدت کے ساتھ اجاگر ہو گیا تھا. لال ٹوپیوں کے جلوس نکلے تھے بڑی کثرت کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا جسے بھی اس زمانے کا کوئی نقشہ ذہن میں ہے موجود، اور وہ جو ہے اب پھر اس کا آپ ہنگامہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں گے. تو اس لیے اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو اگر آپ بالکل ایک ڈیٹیچڈ لک لینا چاہیں، بالکل ایک غیر جانبدارانہ اس کا جائزہ لینا چاہیں، تو پھر میں مشورہ دوں گا کہ میرے ان دو پرچوں میں جو آج سے 15 برس پہلے کی تحریریں شائع ہوئی ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں. اس کے بعد یہ حصہ جو میں نے طائف میں بیٹھ کر لکھا اور اب سلسلے وار شائع ہو رہا ہے، وہ روزنامہ جنگ میں، اور اس کا ہم نے صرف جو دو ابتدائی یوں سمجھیے مقدمے کے حصے ہیں وہ تازہ میثاق میں شائع کر دیے. میں نے پچھلی مرتبہ اس کا اعلان کیا تھا کہ آپ حضرات اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، دوسروں تک پہنچائیں. اس میں جو ایک مضمون ہے اسے آج یہ علیحدہ ایک کتابچے کی شکل میں شائع کر کے، کیونکہ شاید 3 روپے خرچ کرنے آپ پر بہت بھاری ہوں، اس لیے کہ انسان جو ہے چاہے اپنی ذاتی دلچسپیوں کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دے، ایک ایک عید کارڈ دس دس روپے کا وہ بالکل بیکار، جس کا کچھ حاصل نہیں، نہ دین نہ دنیا، کسی اعتبار سے جس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس پر ہمارے ہاں سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے کاموں کے لیے ہاتھ بمشکل ہی جیب کی طرف جاتا ہے. لہذا ہم آپ پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ میں نے علیحدہ سے کتابچہ جو ہے آج آپ کے ہاتھوں تک پہنچا دیا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں. پیسے خرچ نہ کر سکتے ہو تب بھی اس کو پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ دل گواہی دے کہ اس میں کچھ ہے، اس میں کوئی کام کی بات ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ہے کہ میں اگر اپنے کسی بھائی تک پہنچاؤں تو شاید اسے فائدہ پہنچ جائے، اس میں کوئی بات ایسی ہے کہ اگر لوگوں میں عام ہو جائے تو شاید پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ کچھ سوچنے کے لیے آمادہ ہو جائے. تو یہ چیز اگر آپ تک اس طریقے سے منتقل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام کا آغاز ہو سکتا ہے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا میں یہاں پر اجتماعی طور پر مطالعہ آپ کو کرا دوں، تاکہ آپ اصل میں ہیں کہ جن سے ہر ہفتے میرا ایک رابطہ قائم ہوتا ہے، میرا سب سے قریبی رابطہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ ہی لوگوں سے ہے، تاکہ ان حضرات کے سامنے یہ بات جو ہے اگر اس میں کوئی مشکل الفاظ آ گئے ہیں، اس کے بعد کا جو سلسلہ مضمون ہے وہ تو کسی مشکل زبان میں نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ علمی بعض اس میں مسائل اور اہم نکات آئے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے طور پر سمجھنے میں دقت ہو. تو میں نے آج یہ پسند کیا ہے کہ وہ جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا آج اس کا ناغا کر کے، تو یہ بھی در حقیقت درس قرآن ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ تمام حوالے قرآن حکیم سے ہیں، اور اسی سے روشنی لے کر میں نے جو موجودہ حالات ہیں اپنے قومی اور ملی ان سے ان کے ضمن میں غور و فکر کیا ہے، اور جو بھی میرا غور و فکر کا حاصل ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ یہ اپنے سامنے رکھیے، اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ایک 40 سال کا ذکر قرآن مجید میں جو دو اعتبار سے آیا ہے، میں نے اس کا ذکر کیا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کی قومی اور ملکی زندگی کا بھی 40واں سال شروع ہو چکا ہے. وہ اس کا ذرا حساب کیونکہ تھوڑا سا مختلف ہے تو پہلے سب سے میں نے اسی کی وضاحت کی ہے. کیونکہ ہم بالعموم شمسی تقویم کے عادی ہیں، لہذا عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 14 اگست 1985 کو پاکستان نے اپنا 39واں یوم استقلال منایا ہے. گویا اس روز اس نے اپنی عمر کے 38 سال پورے کر کے 39ویں سال میں قدم رکھ لیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو عدد ہے اس معاملے میں بھی ایک کا فرق ان میں چل رہا ہے، اس لیے کہ ہم اپنا یوم استقلال مناتے ہیں. تو پہلا یوم استقلال تھا 14 اگست 1947، 1 سال کے بعد جب آیا تو وہ دوسرا یوم استقلال ہے. تو 38 برس پورے ہونے پر شمسی اعتبار سے ہم نے جو یوم استقلال منایا وہ 39واں ہے. وہ اپنی آزادی کی سالگرہ مناتے ہیں، تو سالگرہ کے اعتبار سے ابھی انہوں نے 38ویں سالگرہ منائی ہے. ایک تو یہ فرق ہے 1 سال کا، ہمارا 39واں یوم استقلال ہے، انہوں نے اپنا 38واں آزادی کا سالگرہ کا دن منایا ہے. دوسرے ایک دن کا بھی فرق ہے، پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں، بھارت کے مقابلے میں ایک دن پہلے آزاد ہوا ہے. ہمارا 14 اگست ہے، ان کا 15 اگست ہے. تو ایک دن کا فرق بھی ہے اس تاریخ میں، اور 1 سال کا فرق ہے گنتی میں وہ جو دن منائے جاتے ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ہماری دینی تقویم قمری ہے، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو کسی قدر مختلف معاملہ سامنے آتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کا قیام 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو عمل میں آیا تھا. اس طرح 27 رمضان المبارک 1405 کو اس کی عمر کے 39 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اس نے 40ویں سال میں قدم رکھ دیا ہے، اور ان سطور کی تحریر کے وقت اس 40ویں سال کے بھی 4 ماہ سے زائد گزر چکے ہیں، اور اب وہ 6 ماہ سے بھی زائد گزر چکے ہیں، اس لیے کہ اس کو بھی اب یعنی تحریر میں آئے ہوئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے. اب یہ جو 40 کا عدد ہے قرآن مجید میں جو دو اعتبارات سے آیا ہے، اب اس کو دیکھیے. انسان کی پختگی کی عمر 40 سال، یہ بات تو قرآن حکیم کا ہر طالب علم اور دینی مزاج کا حامل ہر شخص جانتا ہے کہ انسانی زندگی میں 40 سال کی عمر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور انسان کی پختگی کی عمر 40 برس ہے. چنانچہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں یہ الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں، حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا. میں نے اس کتابچے میں تو واقعہ درج نہیں کیا ہے لیکن میثاق میں نے اپنی زندگی کا وہ واقعہ درج کیا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا 11 نومبر 1965 کو. اس کی طبیعت کے اوپر جو بھی صدمے کی کیفیت تھی تو اس کے پیش نظر میں کاغان چلا گیا تھا. نومبر کے مہینے میں کاغان کا تصور کیجئے, وہ سردی کا زمانہ. تو وہاں سے جب واپس آیا تو وہ 26 نومبر کی تاریخ تھی احمد آباد میں. اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے بڑے بھائی کی عمر جو ہے اس وقت شمسی حساب سے ٹھیک 39 برس ہو گئی, 40ویں میں قدم رکھ رہے, اور قمری حساب سے 40 پورے ہو چکے. تو پھر یہ آیت میرے ذہن میں آئی اور اس کا پھر میں نے انہیں خط وہیں سے لکھا کہ یہ آیہ مبارک کا سامنے رکھیے اور اب اپنی زندگی کے بارے میں ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے کہ یہی رخ جو قرآن بتا رہا ہے اسی رخ پر زندگی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ 80 برس کی عمر ہو جاتی ہے لیکن آدمی جو ہے وہ حقیقت میں بچپن کی عمر سے نہیں نکل پاتا. 40 سال عمر عزیزت گزشت اور مزاجے تو از حال طفلی دست. 40 سال جو ہے عمر کے گزر چکے ہیں, تمہارا ابھی تک مزاج جو ہے وہ بچپن ہی کا چل رہا ہے. کچھ سنجیدگی کے ساتھ سوچو میں کون ہوں, کہاں ہوں, یہ دنیا کیا ہے, کون مالک ہے, منزل کیا ہے, جانا کہاں ہے, جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی سامان فراہم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یہ چیزیں کم سے کم 40 برس کی عمر تک پہنچ کر تو انسان کو اتنا بالغ ہو جانا چاہیے کہ ان چیزوں پر سوچے. تو میں نے انہیں خط میں بھی لکھا, پھر اس آیت کا ٹکڑا بنوایا, وہ بھیجا اور وہ میرے پاس تک رکھا رہا ہے. جو بھی دوستوں میں سے احباب میں سے 40 برس کی عمر کو پہنچا میں نے وہ اس کو ایک ہدیۃً میں بھیجتا رہا ہوں. وہ آیت جو ہے ٹکڑے والی وہ بیساق میں چھپی ہوئی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے 3 روپے خرچ کرنے پڑیں گے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. بہرحال یہ جو 40 برس کی بات ہے, ظاہر ہے کہ اس سے مراد جسمانی بلوغت نہیں ہے بلکہ شعوری اور نفسیاتی پختگی ہے. جہاں تک جسمانی بلوغت ہے وہ تو 18 برس کا جوان جو ہے پورا جوان ہوتا ہے, اس کی عمر جو ہے اس کو ویسے بھی آپ الیکشن کے لیے بھی ایڈلٹ مان لیتے ہیں ایڈلٹ فرنچائز کے اصول کے تحت. باقی یہ کہ جوان تو اس سے کہیں پہلے ہو چکا ہوتا ہے انسان. تو یہ بلوغت جسمانی نہیں ہے, یہ بلوغت ہے ذہنی اور نفسیاتی بلوغت, فکری اور نفسیاتی بلوغت, انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل میچورٹی. اچھا اسی کے حوالے سے یہ 40 برس کی عمر کا ہنسا ہمیں ملتا ہے عام طور پر, سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, کہ وہی کا آغاز بھی ہوا ہے 40 برس کی عمر میں. اسی طرح اگر اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے کہ استثناءات کلیے کو ثابت کرتے ہیں, ایکسیپشن پروو دی رول, تو سب جانتے ہیں کہ قانون قدرت یا سنت اللہ یہی رہی ہے کہ نبوت کا ظہور یعنی وہی کا آغاز 40 برس کی عمر میں ہوتا رہا ہے. میں نے نیچے نوٹ دیا ہے, نوٹ کیجئے گا کہ نبوت کا ظہور آغاز نہیں, پیدائشی طور پر نبی جو ہے نبی ہوتا ہے, نبوت کا کوئی آغاز کا وقت نہیں ہے, لیکن ظہور اس کا ہوتا ہے 40 برس کی عمر میں جبکہ وحی کا آغاز ہوتا ہے. اس قاعدہ کلیہ سے مستثنی غالب حضرت مسیح علیہ السلام ہے, اور ہر شخص جانتا ہے کہ ان کی تو پوری شخصیت ہی خرق عادت یعنی عام طبیعی قوانین کے خلاف کی حیثیت رکھتی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ مذکور ہے, عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأربعین سنہ. یہ حضرت ابن عباس کی پوری حدیث ہے, بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا, صرف اس حد تک اس وقت کافی ہے کہ وہ فرماتے ہیں, اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی یہ متفق علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی وہ 40 برس کی عمر میں. بعض کہتے ہیں کھڑا کرنا, یعنی آپ کھڑے کیے گئے آپ کا پر جب وحی کا آغاز ہوا ہے. اب آگے چلیے, اجتماعیات انسانیہ میں بھی یہ 40 برس کا جو ہے عدد یہ کہیں ہے متعلق یا نہیں, اب اس مسئلے پر ہم آ رہے ہیں. بنی اسرائیل کی 40 سالہ صحرا روردی اور 40 سال کے بعد انقلاب حال. اب چونکہ افراد ہی سے اجتماعیت وجود میں آتی ہے, اور بقول علامہ اقبال افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, لہذا قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ اجتماعیات انسانیہ میں بھی 40 برس کی مدت کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے. اور قرآن حکیم میں بھی اس کی کم از کم ایک مثال تو نہایت واضح طور پر سامنے آتی ہے. چنانچہ سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں تفصیلاً مذکور ہے کہ مصر سے خروج یعنی ایکسوڈس کے بعد جب بنی اسرائیل کو قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہوا اور انہوں نے اس سے پہلوتی ہی اختیار کی اور اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبروں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے دو وفادار اور تقویٰ شعار ساتھیوں یعنی یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ رحمہم اللہ کی کل تشویق و ترغیب اور فرمائش اور فہمائش کے جواب نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ رکوع پورا اس قابل ہے کہ آج آپ کوشش کیجئے گا جمعے کے بعد جا کر اس کا مطالعہ کریں کہ اس کا پورا حالات جو ہے سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں آئے ہیں، تین آیات تو یہ ہیں جو یہاں کوٹ ہو رہی ہیں، لیکن یہ پورا اہم مقام ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ قوم موجود ہے اس کے اندر ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، تو جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو دونوں اور انہیں وہاں سے نکال دو، ہم یہی بیٹھے ہیں، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اس پر ایک جانب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس درجے بیزاری کی کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں اپنی بے بسی کے ذکر کے ساتھ اپنی امت سے قطع تعلق کی اجازت طلب کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ نبی انتہائی شفیق ہوتا ہے اپنی امت پر، انتہائی رؤوف اور رحیم، لیکن یہ کہ حق کی حمیت اور غیرت سے بھی خالی تو نہیں ہوتا نا، معاذ اللہ، سب سے زیادہ غیرت اور حمیت حق کی اسی میں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل سے کتنی محبت تھی، اس کے لیے بھی وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کا جھگڑا ہوا تو حضرت موسیٰ نے اسرائیلی کی حمایت میں قبطی کے ایک بھوسا رسید کیا اور اس کی جان نکال دی۔ یہ واقعہ موجود ہے، سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اسی قوم سے پھر جب اس نے یہ صاف اور کورا اور چٹا جواب دیا ہے تو اتنی بیزاری پیدا ہوئی حضرت موسیٰ کی طبیعت میں کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، پروردگار مجھے تو اگر اختیار ہے تو صرف اپنے اوپر اور اپنے بھائی کی جان پر ہے، ہارون کی جان پر، اور یہ پوری امت جو ہے جواب دیے بیٹھی ہے، تو اب میرے اور ان کے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے کہ میں اب ان کے ساتھ بھی رہنے کو تیار ہوں۔ یہ الفاظ کیا ہے، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار مجھے اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کا اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب تفریق کر دے ہمارے اور ان فاسقوں کے بابے۔ اس سے در حقیقت میں جب بھی موقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو تحریر ہے اس میں ادھر ادھر زیادہ نہیں جانا جا سکتا، تقریر میں یہ موقع جب بھی آتا ہے تو میں ایک بات مسلمانوں سے کہا کرتا ہوں ایک بات اور نصیحت کے اعتبار سے کہ اس بات پر دھوکہ نہ کھا جانا کہ حضور جو ہے بہت رحیم ہے اور شفیق ہے اور وہ لازماً شفاعت ہی فرمائیں گے، ہو سکتا ہے ہماری بد کرداری کی وجہ سے حضور میں اتنی شدید بیزاری پیدا ہو جائے ہم سے کہ وہ قطع تعلق کا اعلان کر دے میدان حشر میں کہ اللہ میرا ان ناہنجاروں سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تیری کتاب کو پسے پشت ڈالا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے لیے بھی صرف یہ کہ کچھ رسمیں تو نئی ایجاد کر لی اپنی محبت، جھوٹی محبت کے اظہار کے لیے، باقی یہ کہ میری سنت کی طرف انہوں نے کبھی بھی رخ نہیں کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ نبی کی غیرت جو ہے اور نبی کی حمیت وہ حق کے ساتھ ہے، وہ کوئی نسل کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حق کے ساتھ ہے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ نے اس دنیا میں کہہ دیا کہ پروردگار میں اس قوم کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اس سے بچائے، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں اس پر ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کھڑے ہو جائیں استغاثہ لے کر کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پروردگار یہ میری قوم اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہم امت ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ تو اتنے ناہنجار ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا۔ بہرحال آگے چلیے، تو ایک طرف تو حضرت موسیٰ کی طبیعت میں یہ بیزاری اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اگر یہ لوگ بزدلی نہ دکھاتے تو ہم ارض مقدس ابھی ان کو عطا فرما دیتے، لیکن ان کے قتال فی سبیل اللہ سے جان چرانے کی بنا پر یہ ارض مقدس ان پر 40 برس تک حرام رہے گی، اور اس عرصے کے دوران یہ اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے بفہوائے الفاظ قرآنی، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، اللہ نے فرمایا اب یہ ارض مقدس ان پر 40 برس تک حرام رہے گی اور یہ زمین میں بھٹکتے ہی رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی 40 سال کے عرصے کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی، اور یہ دونوں جلیل قدر پیغمبر اللہ کے دین اور اپنی امت کے عرض مقدس پر غلبہ و تمکن کو اپنے جسد عنصری کی آنکھوں سے دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن 40 برس کی مدت کی تکمیل کے بعد بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے جو صحرا ہی میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی تھی، حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے مرائل طے کیے، اور اس طرح بنی اسرائیل کی تاریخ کے عہد زرعی کے آغاز کی تمہید ہو گئی. اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے اس کو میں ذرا مختصر کر رہا ہوں، یہ 2 صفحے، اس لیے کہ یہ سارا اتنا پڑھ نہیں سکیں گے. میں نے یہ اس میں ان 2 صفحات میں بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کے حالات میں عمومی مشابہت، اس کے عنوان سے میں نے 2 حدیثیں دی کہ حضور نے فرمایا. ایک حدیث تو یہاں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوئی ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہی حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے. ایک جوڑی کے 2 جوتے، تھوڑا سا فرق ہوگا پنجے کی ساخت کی بنا پر، لیکن جب آپ ان کے تلوے جو ہیں وہ جوڑیں گے تو وہ بالکل ایک نظر آئیں گے. تو بٹوین دی لائنز ریڈ کریں گے تو تاریخ ایک ہی ہے بنی اسرائیل کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، اگرچہ بہرحال بظاہر جو ہے حالات بہت مختلف ہیں، 2000 سال کا فصل ہے. دوسری حدیث ہے وہ ساری اخلاقی اور دینی گراوٹیں اور گمراہیاں جو پیدا ہوئی مسلمانوں میں، حضور نے بتا دیا تھا کہ یہ سب وہی ہیں جو بنی اسرائیل میں بھی پیدا ہوئی تھی اور اے مسلمانوں تم میں بھی پیدا ہوں گی. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، حضور نے فرمایا، یہ بھی دیکھیے بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، کہ تم لازمًا اپنے سے جو پہلی امت ہے اس پہ پیروی کرو گے، شبرم بے شبرن و زراعن بے زراعن، بارش بارش کے ساتھ اور ہاتھ ہاتھ کے ساتھ، یعنی بالکل جس کو ہم یہ محاورہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی چیز بالکل کسی کی قدم بقدم پیروی کر رہی ہے. حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہم، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ میں کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے. قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول، الیہود والنصارا، کیا آپ کی مراد یہودی اور نصرانی ہے؟ آپ نے فرمایا قال فمن، وہ نہیں تو اور کون، جو گمراہیاں ان میں پیدا ہوئی وہ تم میں بھی ہوں گی. ایک حدیث جو اس سلسلے کی روایت اور آتی ہے اس میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا تھا کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو تم میں بھی لازمن کوئی شقی پیدا ہو. یہ حضور کے الفاظ. ایک اور حدیث جو اس کے اندر ایڈ کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جنگ ہی میں، یہاں لاہور کے جنگ میں تو شاید وہ مضمون نہیں آیا ہے، تنقیدی ایک مضمون شائع ہوا کراچی کے جنگ میں کہ انہوں نے کہا یہ کیا، انہوں نے بنی اسرائیل سے ہماری مشابہت دکھانی شروع کرتی ہے تو وہ آئینہ دیکھ اپنا سموہ لے کے رہ گئے. آدمی کو پسند تو نہیں ہوتا کہ ہمارا حال کیا ہے اس وقت وہ کسی کو دکھایا جانا. حالانکہ حضور کی تو یہ 2 حدیثیں ہیں، اور یہ ایک حدیث جو پڑھی ہے متفق علیہ ہے. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور اے مسلمانوں تم 73 میں بٹو گے، جن میں سے صرف ایک ہوگا کہ جو ناجی ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. بہرحال یہ تو مجموعی اعتبار سے تھا. اب جو اصل موضوع ہے وہ پاکستان کے حالات میں اور ہمارے جو مسلمانان برے صغیر کے حالات تھے آزادی سے قبل، ان میں اور بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات میں جبکہ وہ فرعون کی غلامی میں تھے اور پھر اس سے نجات پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اس میں جو گہری مشابہت ہے وہ میرے اس موضوع کے اعتبار سے متعلق ہے، لہذا اس کو نس برس پڑھنا ہے. برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ اور تاریخ بنی اسرائیل کے ابتدائی دور کے مابین حیرت انگیز مماثلت ہے. متذکرہ بالا کلی مشابہت اور مماثلت کے ساتھ ساتھ بعض جزوی مشابہتوں کا معاملہ مزید حیران کن ہے، بالخصوص برے صغیر پاک و ہند کی مسلمان قوم کی ماضی قریب کی تاریخ اور ملت اسلامیہ پاکستان کے موجودہ احوال و قوائف اور تاریخ بنی اسرائیل کے اولین دور کے حالات و واقعات کے مابین جو مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے، اس کی تو غالباً کوئی دوسری نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملے گی. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی معجزانہ نجات ہوئی تھی فرعون کی غلامی سے. میرا تھیسس یہ ہے، جس کو میں نے ایک مستقل مضمون کی شکل میں ابھی لکھنا ہے اور جو شائع ہوگا بعد میں انشاءاللہ، وہ یہ کہ پاکستان کا قیام بھی خالص معجزہ ہے، وہ کسی حساب کتاب میں آنے والی شے نہیں ہے. یہ میں بعد میں تفصیل سے لکھوں گا، اس وقت صرف ان کی بات سمجھیے. سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آباد ہونے کے بعد کئی صدیوں تک بنی اسرائیل مصر میں نہایت عیش و آرام کے ساتھ رہے. اس کے بعد تدریجاً حالات میں انقلاب آیا اور ان پر شدائد و مصائب کے اس دور کا آغاز ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے متصل قبل اپنے نقطۂ عروج یعنی کلائمیکس کو پہنچ گیا. بنی اسرائیل اس زمانے میں جن حالات سے دوچار تھے ان کی تعبیر قرآن مجید کے متعدد مقامات پر قلیل فرق و تفاوت کے ساتھ ان الفاظ میں ہوئی ہے: یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. وہ چکھاتے تھے تمہیں بدترین عذاب کا مزہ، یہاں تک کہ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی. واضح رہے کہ سورہ آراف کی آیت نمبر 141 میں بھی یہ الفاظ جو کہ تو موجود ہیں، صرف اس ایک فرق کے ساتھ کہ یذبحون کی بجائے یقتلون کا لفظ استعمال ہوا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہی اللہ تعالیٰ کے اس ارادے اور مشیت کے ساتھ ہوئی تھی کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے نجات دلائی جائے. چنانچہ سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم چاہتے تھے کہ احسان فرمائے ان لوگوں پر جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، اور بنا دے انہی کو سربراہ اور بنا دے انہی کو زمین کا وارث. اور اگرچہ آ جناب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں وہ جملہ امور بھی لازماً شامل تھے جن کے لیے تمام انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے، یعنی دعوت الی اللہ اور شہادت علی الناس. تاہم آپ کی بعثت کا ایک خصوصی مقصد بنی اسرائیل کی نجات تھا. یہی وجہ ہے کہ منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد فرعون سے اپنی پہلی ملاقات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے یہ مطالبہ پیش فرما دیا: انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم. ہم دونوں تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے پیغام بر ہیں، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو مت ستاؤ. اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر اور فرمائش و فہمائش پر فرعون اور آل فرعون کی طرف سے کیا رد عمل ظاہر ہوا، اور کس طرح تسع آیات بینات بنی اسرائیل یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے کہ نو عظیم معجزے حضرت موسیٰ نے دکھائے فرعون اور اس کی قوم کو، یعنی نو عظیم معجزات دیکھنے کے باوجود مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مصداق نہ صرف یہ کہ ان کے کفر اور اعراض اور تعلی اور استقبال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، بلکہ خود بنی اسرائیل پر ان کی تشدد کی شدت اور بڑھتی چلی گئی. بہرحال یہ طویل داستان جس نتیجے پر منتج ہوئی وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پے بپے معجزات کے ذریعے نجات عطا فرمائی. یعنی اب نوٹ کیجئے، ایک معجزے تو وہ تھے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے، وہ نو معجزے علیحدہ ہیں. اب یہ معجزے وہ ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی نجات کے ضمن میں سامنے آ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ چنانچہ ان کی نگاہوں کے سامنے حضرت موسیٰ کی عصا کی ایک ہی ضرب سے سمندر پھٹا جس سے ان کے بچ نکلنے کی سبیل پیدا ہوئی. پھر عین ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا دشمن پورے لاؤ لشکر سمیت غرق ہوا. پھر عصا کی ایک ہی ضرب سے چٹان سے ان کے لیے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے. بے آب و گیا بیابان میں ان کے لیے من و سلوا کی صورت میں غذا نازل فرمائی گئی. انہیں دھوپ کی شدت و تمازت سے بچانے کے لیے غمام کا اہتمام کیا گیا. بعد ازاں الواح کی صورت میں تورات عطا فرمائی گئی، اور ان کی پیروی اور شریعت کی اس کی پیروی اور شریعت کی پابندی کا عہد و میثاق لیتے ہوئے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا. اب یہ ہے وہ معجزات کے جو اس کے بعد ایکسوڈس کے بعد مصر سے خروج کے ضمن میں لے کر اور یہاں تک انہوں نے دیکھے. ابتدائی کم ہمتی اور باپ کی عصیبت کا سبب یہ ہے اہم موضوع زیر بحث کے اعتبار سے. اصل غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ ہجرت سے قبل مصر میں آل فرعون کے ساتھ خود بھی تسع آیات بینات کا مشاہدہ بچشم سر کر چکنے، اور پھر سفر ہجرت کے دوران متذکرہ بالا جملہ آیات و معجزات کا مشاہدہ ہی نہیں تجربہ کر چکنے کے باوجود، دیکھیے نو کے نو معجزے انہوں نے بھی دیکھے جو کہ آل فرعون کو دکھائے گئے، اور پھر یہ سارے معجزے تو ان کے ساتھ ہی بیت رہے ہیں نا، ان کا تجربہ ہونے ہوا ہے. وہ صرف ایک مشاہدے کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ تو ایکسپیرینس ہے. اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور اپنے عظیم نجات دہندہ کے ساتھ مسلسل نافرمانی اور اذیت رسانی کا وہ طرز عمل کیوں اختیار کیا جس پر رسول کو یہ فریاد کرنی پڑی کہ یا قوم لم توزوننی وقد تعلموننی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیوں اذیت پہنچا رہے ہو درہ حالے کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. اس لیے کہ ان کے اسی طرز عمل کا نقطۂ عروج ہے وہ واقعہ جس کا آغاز میں ذکر ہو چکا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی تمام تر ترغیب و تحریض اور فرمائش و فہمائش کے باوجود قتال فی سبیل اللہ سے اعراض و انکار، جس کی پاداش میں ان پر 40 سالہ سہرہ نوردی مسلط کر دی گئی. چنانچہ وہ 40 برس بیابان سینا ہی میں ان دی ولڈرنس آف سینائی بھٹکتے رہے، اور یتیہون فی الارض کی مناسبت سے اس کا نام ہی سہرائے تیہ پڑ گیا. پھر اسی مسئلے کا تتمہ یا تکملہ ہے یہ سوال کہ وہ کیا چیز تھی جس نے اس قوم کی اگلی نسل میں اتنی ہمت و عزیمت پیدا کر دی اور اس کی اس درجے کایا پلٹ کر رکھ دی کہ اس کے باوجود کہ وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر پیغمبروں کی صحبت و معیت سے محروم ہو چکے تھے اور ان کی سربراہی و رہنمائی کے فرائض وہ شخص ادا کر رہا تھا جس کی نبوت و رسالت کا کوئی صریح ثبوت کم از کم قرآن حکیم میں موجود نہیں تھی. یہ حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یوشع ابن نون ہے، جن کا ذکر سورہ کہف میں بھی آیا ہے. جب وہ حضرت خضر کی ملاقات کے لیے گئے تھے تو قال الفتاح ہو ان کے وہ نوجوان ساتھی، ان کے خادم کی حیثیت تھی ان کی، اور بعد میں پھر یہی بنی اسرائیل کے سربراہ بنے اور حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے. ہمارے ہاں بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن قرآن مجید میں ثبوت نہیں ہے، یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نبی ہو. بہرحال نبی تھے بھی تو حضرت موسیٰ کے رتبے کے تو نہیں تھے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دو جلیل قدر پیغمبروں کے ساتھ تو انہوں نے نہیں کیا جہاد، اور ان کے ایک جانشین اور خلیفہ کے ساتھ انہوں نے جان ماری کی اور اپنی وہ جانفشانی اور سرفروشی کا ثبوت دیا. یعنی حضرت یوشع ابن نون، تاہم انہوں نے ان کی سرکردگی میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے جمرہ مراحل حسن و خوبی سے طے کیے. چنانچہ وہ ارض مقدس جو 40 برس تک کے لیے ان پر حرام کر دی گئی تھی ان کے ہاتھوں فتح ہوئی اور ان کے وہ دور غربت کا خاتمہ اور دور عروج کا آغاز ہو گیا. ظاہر ہے کہ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ممکن ہے، یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے کہ یہ خیال آیا اور میں نے یہ مضمون لکھا کہ 40 برس میں یہ کایا پلٹ گئی. کس وجہ سے، اس کا کیا سبب ہے، بنیادی سبب جو ہے. ویسے جن صاحب نے وہ مضمون لکھا ہے جنگ میں تنقیدی، انہوں نے ایک بات کہی ہے وہ وزنی ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو تو ان لوگوں کو تو وہ صحرا کے اندر رہے تھے اور ان کے اندر وہ گندگیاں پیدا نہیں ہوئی جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں، یہ وی سی آر اور یہ فلاں اور یہ فلاں. تو ہم تو اس اعتبار سے اخلاقی پہلو سے تو اس جو کیفیت پہلے تھی اس سے بھی نیچے جا چکے. یہ بات بڑی وزنی ہے جو انہوں نے کہی ہے، اس کا جو جواب میرے پاس ہے وہ میں بعد میں آپ کو دوں گا. لیکن ایک بنیادی سبب جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ممکن ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ حضرت موسیٰ کی معیت میں مصر سے نکلے تھے وہ نسلن بعد نسلن غلامی کی چکی میں پستے رہنے کے باعث بزدل اور بودے ہو چکے تھے. چنانچہ ایک جانب ان میں سے اکثر کی غیرت و حمیت کچلی جا چکی تھی اور دوسری جانب وہ عظیمت و مقاومت سے عاری اور تہیدست ہو چکے تھے، اور ماضی قریب کی شدید ترین پرسیکیوشن نے تو گویا ان کے حوصلے اور قوت ارادی کا جنازہ نکال دیا تھا. چنانچہ وہ مصر میں شدید ترین محنت و مشقت تو کرتے تھے لیکن خود اپنے عزم و ارادہ کے اساس پر نہیں، بلکہ آل فرعون کے کوڑوں اور ڈنڈوں کے خوف سے. غلامی میں بھی انسان محنت کرتا ہے لیکن وہ محنت اپنے ارادے سے نہیں ہوتی، اپنے عزم کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ آقا کے کوڑے کے خوف سے ہوتی ہے. اس کے برعکس بنی اسرائیل کی جس نسل نے جہاد و قتال کی پرعظیمت راہ اختیار کی وہ تھی جو آزادی کی فضا میں پیدا ہوئی اور اسی فضا میں پلی بڑھی اور پروان چڑھی. چنانچہ ان میں غیرت و حمیت کے اوصاف بھی پیدا ہوئے اور عزت نفس اور خودداری کے احساسات بھی، اور اس سونے پر سہاگے کا کام کیا صحرا کی پرصعوبت زندگی نے جس سے ان میں سخت کوشی اور جفا کشی کی عادت پیدا ہوئی. اور بقول علامہ اقبال، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اب اس کا تقابل کیجئے جو انگریز کی غلامی کا دور ہم پر آیا ہے. مسلمانہ نے ہند پر انگریز کی 200 سالہ غلامی کے اثرات، ان حقائق کی روشنی میں اب ذرا غور کیجئے مسلمانہ نے ہند کی ماضی قریب کی تاریخ اور ملت اسلامیہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر. یہ اب صفحہ 11 ہے، جو حضرات بعد میں آئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں. سنم خانہ ہند میں اسلام کا ورود اول 712 عیسوی میں ہوا،
اور اس وقت سے لے کر 1757 تک یعنی 1000 سال سے زائد عرصہ بر صغیر پر مسلمانوں نے جزوی یا کلی طور پر حکومت کی ہے. اس کے بعد لگ بھگ 200 برس انگریز کی غلامی میں گزرے ہیں اور اس 200 سالہ غلامی کے دوران بر صغیر کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کی کم و بیش 8 اور بعض علاقوں میں لگ بھگ 6 نسلیں بیت گئیں. اور کیسے ممکن تھا کہ اس کے اثرات و نتائج کا ظہور نہ ہوتا؟ یعنی انگریز کی حکومت سب سے پہلے قائم ہوئی تھی بنگال میں اور بہت دیر میں آئی ہے پنجاب میں. اس اعتبار سے وہاں یوں سمجھئے کہ 8 نسلیں غلامی میں بیتی اور اس علاقے میں بھی کم سے کم 6 نسلیں جو ہیں وہ غلامی کی اس کیفیت کے اندر گزری ہیں. یہ درست ہے کہ ان 200 سالوں کے دوران انگریز کی جانب سے بڑے پیمانے پر ظلم و تشدد اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا معاملہ تو ایک ہی بار ہوا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد، جسے غدر کہا جاتا تھا اور اب جنگ آزادی اس کا نام ہے. انگریز کے اعتبار سے وہ غدر تھا، بے وفائی تھی، بغاوت تھی، لیکن یہ کہ ہندوستانیوں کے اعتبار سے وہ جنگ آزادی تھی جو ناکام ہو گئی. بہرحال اس کے دوران اور اس کے بعد وہ تو ہوا ہے ماس پرسیکیوشن کا معاملہ، پوری پوری آبادیاں بھی اجاڑی گئیں اور بہت زیادہ جو تشدد ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا ہے، یعنی اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اس سے قبل کے 100 سالہ دور میں یا میدان جنگ میں کھلے مقابلے کا معاملہ رہا، اس لیے کہ اس سے پہلے جنگ پلاسی سے لے کر 1857 تک کا 100 برس کا ہے، اس میں جنگیں ہوتی تھیں، مقابلے ہوتے تھے کھلے میدان کے، اور یا میدان سیاست کے دجل و فریب، بدہدی اور بے وفائی اور مکاری اور دسیسہ کاری کا، اس میں جو سیاسی انہوں نے ہتھکنڈے اپنے کیے ہیں وہ سب تاریخ پر ہیں. اور بعد کے 90 سالوں کے دوران 1857 سے 1947 تک بھی اگرچہ دینی حمیت اور جذبہ حریت سے سرشار بے شمار مسلمان، بالخصوص علماء کرام، قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے، جیل خانوں میں تعذب و تشدد کا نشانہ بنتے، پھانسی کے پھندوں میں جھومتے دھولتے یا حب سے دوام بعبور دریائے شور کی صدایں پاتے نظر آتے ہیں. یہ یاد آیا ہوگا یہ کالا پانی اور یہ جو جاتے تھے مولانا جعفر تھانیسری کی وہ کتاب اور تحریک شہیدین کے جو باقیات و صالحات تھے، انہوں نے بہار میں جس طریقے کا تشدد ان پر ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ پنجاب کے اس علاقے میں تشدد ہوا ہے. یہ تو ہوا ہے لیکن یہ کوئی ماس پرسیکیوشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر اس طرح کا معاملہ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی کل تعداد ہندوستان کے مسلمانوں کی مجموعی تعداد کے اعتبار سے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں بنتی. تاہم یہ ہے اب یہاں جو اصل بات آ رہی ہے، عہد حاضر کے اس بدترین استعمار نے ایک جانب مسلمانان بر صغیر کی بحیثیت مجموعی غیرت اور حمیت اور خودداری اور عزت نفس کو کچلنے کے لیے وہ تمام حربیں استعمال کیے جو ہمیشہ سے استعماری قوتوں کا معمول رہے، اور یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت میں دے دیے گئے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں. یہ ہے اصل میں کہ ملوکیت کا جو ہمیشہ سے اصل وار ہوتا ہے قوموں کے اوپر. علامہ اقبال نے اسے خوب ادا کیا ہے، جس کی بہترین تعبیر کی ہے علامہ اقبال مرحوم نے اپنے ان اشعار میں، آ بتاؤں تجھ کو رمزے آئے ان الملوک، یہ وہی آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية، اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں، آ بتاؤں تجھ کو رمزے آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقے گردن میں سازے دلبری، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خا جائے از برہمن کافر پر. اے مسلمان، اپنی فطرت کو غلامی کے ذریعے سے تو ذلیل و خوار نہ کر دے، رسوا نہ کر دے، فطرت مست ہو جاتی ہے، کچلی جاتی ہے جبکہ وہ غلامی کے اندر رہے، اور اگر تم نے واقعتاً اپنے دل سے کسی کو اپنا آقا مان لیا، تا تراشی خا جائے از برہمن کافر تری، تو برہمنوں سے بڑھ کر کافر تم ہوگے. اس لیے کہ غلامی جو ہے وہ تو در حقیقت وہ جو آقا ہوتے ہیں حاکم، ان کی پرستشی کا نام تو غلامی ہے، اس پرستش کے لیے کوئی چاہے وہ مراسم اس طرح کے نہ ہوں، لیکن جس طرح کی سلامیاں دی جاتی ہیں اور جس طرح سے ان کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ان کے ہر حکم کو بجایا لا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی غیرت و حمیت تو کچھ نہیں جاتی ہے. نتیجتاً ان 200 سالوں کے دوران کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کہ مصداق اسلامیان ہند کا جو فرد, اس فقرے کو انڈر لائن کر لیجئے, اسلامیان ہند کا جو فرد یا گروہ غیرت و حمیت اور عزت نفس کے اعتبار سے جتنا ہلکا ہوتا چلا گیا اتنا ہی اوپر اٹھتا اور سرکار دربار میں باعزت بنتا چلا گیا. جس نے اپنی غیرت کی زنجیریں اپنے پاؤں میں سے کاٹ ڈالی وہ اوپر اٹھ گیا, وہ اب خان بہادر اور فلاں, ان کے خطابات اور ان کے اعزازات اور ان کی جاگیریں اور ان کے لیے ان کو آنجوری مجسٹریٹ, وہ جو کہا اکبر الہ آبادی نے, روز ان کے باغ میں دیتا ہے اس پیچھے وفا, زاغ ہو جائے گا ایک دن آنریری اندلیب. یہ آنریری مجسٹریٹ جو ہوتے تھے ہمارے یہاں کون تھے, کاسا دیسی کرنے والے, ہوا ہلکی اٹھتی ہے بھاری ہوا نیچے رہتی ہے, تو جو جتنا غیرت اور حمیت کے اعتبار سے ہلکا ہوتا چلا گیا اتنا ہی وہ اوپر اٹھتا چلا گیا, سرکار دربار میں رسائی ہوتی چلی گئی, اور جس کے پاؤں میں اور جن کے قدموں میں غیرت و حمیت کی بیڑیاں پڑی رہ گئیں وہ معاشی و معاشرت کی اعتبار سے پست سے پستر ہوتے چلے گئے. اور دوسری جانب, یہ تو ایک حملہ تھا مغربی استعمار کا, دوسری جانب عہد حاضر کے اس فرعون جدید نے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کی ایک نئی اور بظاہر بڑی معصوم اور بے ضرر لیکن حقیقتاً حد درجے مؤثر اور تیر بہادر صورت اختیار کی, یعنی ایک نئے نظام تعلیم کے ذریعے انگریزی زبان اور مغربی تہذیب و تمدن کی ترویج اور اس ثقافتی انقلاب کے ذریعے نئی نسلوں کا اپنے ماضی سے کامل انقطاع, جو قومی و ملی سطح پر قتل عام سے ہرگز کم نہیں اور گویا یقتلون ابناءکم کی جدید اور مہذب صورت ہے, بقول اکبر الہ آبادی مرحوم, یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی. قومی اور اجتماعی سطح پر اس کردار کشی کا جو نتیجہ نکلا اسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے, نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. آج ہمارا جو دو پیسے والا ہو جاتا ہے اس کے گھر میں پردے کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا. کیا ہے, کس کے عوض کیا چھ فروخت کی گئی ہے, کون سے عقل کی بنیاد پر, کون سی دلیل کی بنیاد پر, کوئی عقلی دلیل اس کی ہو, کوئی نقلی دلیل اس کی ہو. معلوم ہوا کہ وہ انگریز کی نقالی اور انگریز کے پیچھے چلنے کا نقشہ, گھروں کی تعمیر ہے تو اسی انداز میں ہے جس میں پردہ ناممکن ہو, آپ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے, پورا طرز تعمیر بدل چکا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے, نئی تہذیب کے بور بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے, اور اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا آزادی نسواں کی اس تحریک نے جس نے ہمارے آئلی اور سماجی نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا, خاندان کے مقدس ادارے کی چولہیں ہلا دی, شرم و حیا کا دیوانہ نکال دیا اور عصمت و عفت کے معیارات ختم کر دیے, اور اس طرح گویا یستحیون نساءکم کی ایک جدید تفسیر عملاً پیش کر دی. پنجاب اور سرحد کا اضافی المیہ اس اعتبار سے بنظر غائب دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ وسطی پنجاب اور اس سے ملحقہ صوبہ سرحد کے علاقے کے مسلمان ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہی بدقسمت اور مظلوم ثابت ہوئے, اس لیے کہ ان پر انگریزوں کی غلامی سے متصل قبل اولاً سکھوں کی دہشت گردی, لوٹ مار اور قتل و غارت گری اور بعد ازاں باضابطہ سکھا شاہی مسلط رہی جو یقیناً یسومونکم سوء العذاب کی بدترین صورت تھی. نتیجتاً ایک طرف تو ان کی خودی اور عزت نفس زیادہ ہی پامال ہوئی, ہمارے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہا کرتے تھے کہ میں سوچ نہیں سکتا اس لاہور کا مسلمان کیسے زندہ تھا اور کیسے ان کا وہ تعلق زر و شو بھی چل رہا تھا اور بچے بھی پیدا ہو رہے تھے, جبکہ لاہور کی بادشاہی مسجد استبل بنی ہوئی تھی اور یہاں کی بے شمار مسجدوں کے جو سیڑھیاں ہیں وہ قرآن مجید سے بنی ہوئی تھی, ان کے اوپر پاؤں رکھ کر اور خالصہ جو ہے دندناتا ہوا مسجد میں داخل ہوتا تھا, اس لاہور میں ہوا ہے. آپ غور کیجئے غیرت کے جنازے نکل نہیں گئے. وہ قوم جو ہے جو اس صورت حال کو برداشت کر جائے تو دینی حمیت اور غیرت کا کوئی نشان اس کے اندر رہ سکتا ہے؟ جن میں رہ گیا معجزہ سمجھیے, جن کے اندر کوئی رمق رہ گئی ہے یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم سمجھیے, لیکن یہ کہ وہ تو جس شدید جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے اس کا تو یہ حال رہا اس پنجاب کا.
تو یہ غریب زیادہ ہی مظلوم ہوئے اس اعتبار سے کہ انگریز کی غلامی تو آئی اس سے پہلے جو تھی وہ اس سے 10 گنا بری غلامی جو تھی، اور اس سے پہلے بندہ بیراگی جیسے لوگ جنہوں نے یہاں پہ قتل و غارت کے بازار گرم کیے ہوئے تھے، دہشت گردی کا ایک طوفان تھا اس پنجاب کے علاقے میں، دریائے ستلج سے اوپر اوپر کا پنجاب جو ہے وہ تو گویا کہ ان کی ایک جولان گاہ تھا کہ جدھر چاہے جہاں چاہے جس طرح کا چاہے قتل عام کرے اور جس سے جو چیز چاہے لے لے اور وصول کر لے. تو اس اعتبار سے اس علاقے کے مسلمانوں کی ایک عجیب نفسیات بن گئی، اس کو سمجھ لیجئے کہ انگریز جب یہاں آیا تو انہوں نے تو سائی آف ریلیف جو ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ انہیں تو کچھ سانس آیا سکھ کا کہ انگریز آیا، اس کی حکومت باہر آئے، مہذب قوم تھی، اس کے اندر اگر کوئی اس کی اطاعت قبول کر لے تو پھر اس سے آگے کی بات ان کے ہاں نہیں تھی. ہاں وہ اطاعت کروانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ کریں گے، لیکن اس سے آگے کی غارت گری اور لوٹ مار اور یہ نہیں تھا. اس اعتبار سے انہوں نے غریبت سمجھا کہ ان وحشیوں کی جو حکومت تھی اس سے کسی طریقے سے نجات ملی ہے، اور انگریز کی بہرحال چاہے وہ یعنی مہذب غلامی آپ اس سے کہیں، غلامی تو تھی لیکن تھی بہرحال کسی درجے میں مہذب غلامی، تو اس غلامی کو انہوں نے غنیمت سمجھا. نتیجتاً ایک طرف تو ان کی خودی اور عزت نفس زیادہ ہی پامال ہوئی اور ان کی غیرت و حمیت کو زیادہ ہی مجروح ہوئی، اور دوسری طرف انہوں نے انگریز کی آمد کو غنیمت جانا اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا، اور اس طرح کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری کی صورت پیدا ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کے مسلمانوں نے اولاً 1857 میں انگریز کی مدد کی، اور انہی کی مدد سے انگریزوں نے دوبارہ دہلی کو فتح کیا، اور ثانیاً انگریز کے ثقافتی انقلاب کا دوسرے علاقے کے مسلمانوں کے بنسبت زیادہ ہی دلی آبادگی سے خیر مقدم کیا، اور ان کے دلوں میں انگریز کے خلاف نفرت و بغاوت کے وہ جذبات کبھی پیدا نہ ہو سکے جو بقیہ ہندوستان کے ان مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوئے جن سے انگریز نے براہ راست حکومت چھینی تھی. ہندوؤں کی جانب سے انتقامی طرز عمل کا اندیشہ. مزید غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ ہندوستان کی مسلمان قوم کا لمیہ دوہرا تھا، اس لیے کہ جہاں ایک جانب انگریز کی غلامی کے نتیجے میں ان کی غیرت و حمیت، ہمت و عظیمت اور خودی اور عزت نفس کے سوتے خشک ہو رہے تھے، وہاں دوسری جانب ان ابنائے وطن کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت و انتقام اور بغض و عداوت کے جذبات پروان چڑھ رہے تھے جن پر انہوں نے 1000 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی تھی. نفرت و انتقام کے اس جذبے کو اولین شہ تو اگرچہ بیرونی استعمار ہی سے ملی تھی، لیکن بعد ازاں یہ خود ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر گیا تھا اور اس کی جڑیں زمین میں بہت گہری اتر گئی تھی. اور آزادی ہند سے متصل قبل تو یہ جذبہ نفرت و انتقام ایک خوفناک افریت کی مانند سنگھارتا ہوا بڑھتا نظر آ رہا تھا. اس سب پر مستداد یہ کہ مسلمانان ہند اپنے ابنائے وطن یعنی ہندوؤں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے تو ایک چوتھائی تھے ہی، تعلیم و تنظیم اور سرمایہ و وسائل کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے تھے. نتیجتاً ایک شدید خوف اور سراسیمگی کی حالت ان پر طاری ہو گئی تھی. قیام پاکستان کا موجزانہ قیام اور موجزے کا اصل سبب. ان حالات میں واقعہ یہ ہے کہ بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت کا بیک وقت انگریزوں کی بالفعل موجود اور ہندوؤں کی ممکنہ و قابل حضر غلامی سے نجات پا کر ایک آزاد اور خود مختار ملک کا مالک بن جانا اور دنیا کے نقشے پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا دفعتاً ظہور ہرگز ایک معجزے سے کم نہ تھا. اور یہ معجزہ بھی جیسا کہ انشاءاللہ ہم تفصیلاً واضح کریں گے، صرف ایک ہی واقعے کے معجزانہ ظہور کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے متذکرہ بالا سلسلہ معجزات کے مانند متعدد معجزات کا مجموعہ ہے. اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے ایک مکمل چیپٹر لکھنا ہے، میں پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا کیا معجزات ہیں کہ جو ظاہر ہوئے اس پاکستان کے قیام میں اور اس کے اب تک باقی رہنے میں. آگے بڑھنے سے پہلے اس سوال کا جواب بھی آ جانا چاہیے کہ یہ معجزہ کیوں رونما ہوا. جن لوگوں کی نگاہیں یا نمونہ ظاہرا من الحیات دنیا کے مصداق صرف ظاہر تک ہی محدود رہتی ہیں اور جن کا غور و فکر حیات دنیاوی اور نظام کائنات گویا آفاق و انفس کے ضمن میں صرف مادی اسباب و علل اور ان کے نتائج و عواقب ہی تک محدود رہتا ہے، انہیں تو شاید یہ بہت دور کی کوڑی نظر آئے، لیکن جو اس نظام عالم کے باطن سے بھی کسی قدر شناسا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ پورا سلسلہ اسباب ایک مسبب الاسباب تبارک و تعالی کے ارادہ و مشیت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ اگر قرآن حکیم کی آیات بینات پر غور کریں تو اس حقیقت کو پا لیں گے کہ یہ اللہ عز و جل کی سنت ثابتہ رہی ہے کہ جب کوئی فرد اور بالخصوص کوئی قوم اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہوئے کسی چیز کا سوال کرتی ہے
تو اللہ اسے وہ چیز عطا فرما کر ایک موقع ضرور عنایت فرماتا ہے کہ وہ اپنے قول کی صداقت اور وعدے کی سچائی ثابت کر سکے۔ قومی و اجتماعی سطح پر اس سنت اللہ کی جانب واضح اشارہ تاریخ بنی اسرائیل کے ضمن میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں حضرت موسیٰ کا یہ قول نقل ہوا ہے، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا فرما دے اور پھر دیکھے کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔ اور شخصی اور انفرادی سطح پر منافقین مدینہ کے گروہ کے رویے کے ضمن میں اس سنت اللہ کی جھلک نظر آتی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 میں مذکور ہے۔ یہ بہت اہم ہے آیات، ہمارے حالات پر ان کا انطباق بہت ہی گہرا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائے گا تو ہم خوب خیرات کریں گے اور لازماً نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور رخ موڑ لیا اور پیلوتی ہی کرنے لگے۔ خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ قیام پاکستان کا معجزہ بھی اسی سنت اللہ کے تحت ظاہر ہوا، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ تحریک پاکستان کے عوامی اور جذباتی دور میں جو 1945 تا 1947 دو سالوں پر مشتمل ہے، یہ ایک دم سمجھیے کہ طوفان کے مانند یہ تحریک اٹھی تھی، ورنہ اس سے پہلے جو ہے تحریک مسلم لیگ وہ نوابوں کی اور جاگیرداروں کی ایک جماعت تھی، وہ سرے سے عوامی جماعت تھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس جو ہے اس کو کبھی بھی یہ حیثیت ہی نہیں دیتی تھی کہ اس کا بھی کوئی معاملہ اہم ہے، لیکن دفتن ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس نے ایک طوفان کی شکل اختیار کی، عوامی طوفان، یہ ہے سن 45 سن 47، دو سال۔ اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ تحریک پاکستان کے عوامی اور جذباتی دور میں جو 1945 تا 1947 دو سالوں پر مشتمل ہے، پورا بر صغیر از طرح خیبر تا راس کماری اور از مکران تا چاٹ گام اس نعرے سے گونج اٹھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور تحریک کے زعماء و عمائد کے سری اور ببانگے دوہر اعلانات و بیانات پر مستداد جمعہ اور عیدین کے عظیم اجتماعات میں کروڑوں مسلمانوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی تھی اور عہد کیا تھا کہ اللہ ہم اس دوہری غلامی سے نجات پا کر صرف تیرے بندے بن کر رہیں گے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین پر عمل پیرا ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ اسی عہد و میثاق کا نتیجہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات کا رخ بدل گیا، کایا پلٹ کر رہ گئی اور زنجیریں کٹتی چلی گئی۔ بقول اقبال، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ قیام پاکستان کے بعد کا طرز عمل، ملت اسلامیہ پاکستان کا آزادی کے بعد کا طرز عمل بھی حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے طرز عمل سے بہت مشابہ اور مماثل ہے۔ نتیجتاً جس صورتحال سے وہ دو چار ہوئے اور جس کیفیت میں وہ تاحال مبتلا ہیں، وہ بھی نہ صرف بنی اسرائیل کے مشابہ مماثل بلکہ بعض اعتبارات سے ان سے بھی بدتر اور مایوس کن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی آزمائش تو بڑی کڑی تھی، اس لیے کہ انہیں ملک کے حصول کے لیے جنگ کی دعوت دی گئی تھی جس پر ان کی کئی سو سالہ غلامی کے اثرات کا ظہور بزدلی کی صورت میں ہوا۔ یہاں بغیر جنگوں کے تال دو وسیع و عریض خطوں پر مشتمل ایک عظیم الشان مملکت عطا فرما دی گئی تھی اور اب صرف اپنے قول کی صداقت اور وعدے کی سچائی ثابت کرنے کی ضرورت تھی، لیکن افسوس کہ یہاں 200 سالہ غلامی کے اثرات کا ظہور وعدہ خلافی کی صورت میں ہوا اور ملت اسلامیہ پاکستان بحثیت مجموعی اپنی تمام دعاؤں اور التجاؤں اور درخواستوں اور ارداستوں کو بھلا کر اور کل عہد و میثاق اور قول و قرار کو فراموش کر کے آزادی کے مادی ثمرات اور دنیاوی انعامات سمیٹنے کے ضمن میں تکاثر و تنافس اور مقابلہ و مسابقت کی دوڑ میں مگن ہی نہیں گم ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ یہاں سزا بھی دوہری ملی، پہلی سزا بے یقینی اور بے مقصدیت کا سہرائے تیہ، ایک بے یقینی اور بے مقصدیت کے سہرائے تیہ میں سرگردانی کی کیفیت جس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا اور تاحال ہو رہا ہے، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان دو لخت ہوا، اور نہ صرف یہ کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا بلکہ اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا اور اس طرح گویا اپنے تعارف و تشخصی کو بدل ڈالا اور اپنے ماضی سے کم از کم وقتی طور پر لا تعلق اختیار کر لی۔ اور یہ بھی اسی یہ وقتی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب اللہ کے فضل سے وہاں پھر دوبارہ اسی رخ کی طرف ہے. ہندو کا طرز عمل اب جو پھر ان کے سامنے آیا ہے تو یوں سمجھیے کہ ان جذبات و احساسات کا وہ احیاء ہو رہا ہے. اور شاید آپ نے پڑھا ہو کہ مولوی فرید احمد مرحوم ان کے ساتھ زادے غالباً ظہیر نام ہے ان کا, ظہیر احمد فرید, ان کا یہ انٹرویو یہاں چھپا ہے. میں ان دنوں یہاں نہیں تھا, باہر تھا, بعد میں مجھے معلوم ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوگا بنگلہ دیش میں ہم وہ اسی ایشو پر لڑیں گے کہ ہمارا ملک علیحدہ رہے, آزاد رہے, لیکن ہوگا مشرقی پاکستان. اس کا نام دوبارہ جو ہے اس کو, جیسے دنیا میں دو یمن ہے, دو جرمنی ہے, دو کوریا ہے, لیکن مشرقی پاکستان کے نام کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور واپس لائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں نے یہاں کہا کہ کم از کم وقتی طور پر ایسا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہتری کی توقع کرنی چاہیے. اور یہ بھی اسی کا مظہر ہے کہ تاحال یہ دونوں خطے ملکی, قومی اور سیاسی اور دستوری سطح پر, غور کیجیے گا, تاحال یہ دونوں خطے ملکی اور قومی اور سیاسی اور دستوری سطح پر عدم توازن اور عدم استحکام کا شکار ہے اور فانی کے شیر کا مشتاق کامل بنے ہوئے ہیں کہ ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گورو کفن, غربت جس کو رات نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. یا اس شعر کا کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم, جس کی منطقی انتہا یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم, رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. اب یہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم, یہ ہے وہ بے یقینی کی کیفیت جس کا نقشہ یہ ہے. چنانچہ ایک طرف اپنا حال یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے اغراض و مقاصد ہی بحث و نزاع کا موضوع اور اختلاف و انتشار کا عنوان بنے ہوئے. پاکستان کیوں بنا تھا؟ یہ سیاسی تحریک تھی, یہ معاشی تحریک تھی, اس کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں تھا. بڑے بڑے زعما وہ باتیں کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ نوجوان نسل تو کنفیوژن کا شکار ہو جائے تو اسے تو آپ کوئی دوست نہیں دے سکتے, کیا الزام دیں گے؟ جنہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی وہ کہہ رہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ کہ قوم نے باور کرائے کہ اگر کہیں وہ نعرہ نہ لگا ہوتا تو کسی کی لیڈری یہاں نہیں چل سکتی تھی, کوئی دھیلے کا نہ ہوتا یا کسی ایک ٹکے کی اس کی قیادت نہ ہوتی اگر اس نے اسلام کا نعرہ یہاں نہ لگایا ہوتا. عوام نے ساتھ دیا تو اسلام کے نام پر دیا, لیکن یہ کہ وہ کنفیوژن تو بہرحال موجود ہے. اور اس ضمن میں بزرگوں کے پیدا کردہ انتشار ذہنی کا نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل حیران و پریشان ہے کہ پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا تھا, اور آیا اس قافلہ ملی کی کوئی منزل مقصود تھی بھی یا نہیں جس نے پاکستان حاصل کیا, بلکہ یہاں تک کہ آیا تقسیم ہند کا کوئی جواز بھی تھا یا نہیں. نتیجتاً قومی و ملی سطح پر ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. چنانچہ زعماء و قائدین اور اصحاب فکر و دانش تک کی سعی و جہد اور تگ و تاز کا حال اس مصرعے کا مصداق ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. آج آپ نے پڑھا ہوگا اب پھر اثر نو جنا لیگ, وہ جو بنی تھی کئی سن 48-49 میں, اب پھر وہ جنا لیگ بنے گی. وہ لیگ جو ہے نہ معلوم کتنی لیگوں کے اندر پھر اثر نو تقسیم ہوگی. ایک ہنگامہ, اس لیے کہ کوئی ہمارا جو ہے واقعتاً اس میں کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے, یہ سارا معاملہ پوری قوم کا ہے, یہ کسی فرد کا کسی گروہ کا نہیں ہے, پوری قوم کا معاملہ. بد اہلی کی ہے تو پوری قوم نے کی, کسی کا حصہ زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا, لیکن یہ کہ اس میں بری کوئی نہیں ہے. ہم سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں, ہم سب کے سب مجرم ہیں. اور قومی سطح پر جو معاملہ اللہ کا, وہ علامہ اقبال کے شعر کو ذہن میں رکھیے کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اجتماعی جو بد اہلی ہوگی اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا تو صدا بھی کر رہے گی. آہ وہ تیر نیم کا جس کا نہ ہو کوئی ہدف, تو بیچارے عوام کا کیا قصور اگر وہ اس شعر کا مصداق کامل بن گئے ہو کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بھر کو میں. کوئی آیا کسی نے ڈگڈگی بجائی, لوگ ان کے پیچھے ہو گئے, کسی نے کوئی نعرہ لگایا, لوگ اس کے پیچھے ہو گئے. کیا امامان سیاست, کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو, وہ ہو جو ہے وہ دیوانہ بناتی ہے اسے. ان کو پھر آپ کو الزام نہیں دے سکتے جب خواص کا وہ عالم ہو کہ ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں, وہ تیر چلا رہے ہیں ہدف کوئی نہیں. تو عوام کا اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ جس نے زیادہ زوردار ڈگڈگی بجا دی وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا قصور کم اور خواص کا زیادہ ہے. اور اس صورتحال کا نقطہ عروج یہ ہے کہ ریاست کے دستور اساسی کے بارے میں اپنی عمر کے 40ویں سال میں بھی سلطنت خداداد پاکستان حنوز روز اول اس کا نقشہ پیش کر رہی ہے. اور اس شعر کی مصداق اتم ہے کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں, اس فکر میں گنچے سوکھ گئے, آئینِ گلستہ کیا ہوگا, دستور بہار کیا ہوگا. اور دوسری طرف اغیار پھپھیاں چست کر رہے ہیں, چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ پاکستان تاحال کسی تشخص کی تلاش میں ہے، پاکستان اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی، کوئی فیصلہ صادر فرما دیتا ہے کہ پاکستان اپنا جواب کھو چکا ہے، پاکستان از لاسٹ اٹس ریشنلی، کوئی اس سے بھی آگے بڑھ کر فیصلہ کن انداز میں پیش گوئی کر دیتا ہے کہ پاکستان ٹوٹنے ہی والا ہے اور اس کے حصے بکھرے ہونے ہی والے ہیں، پاکستان از ایٹ دی ورج آف ڈس انٹیگریشن اور فردر بلکنائزیشن۔ نفاق عملی اور پستی کردار، یہ دوسری صدا ہے۔ ایک صدا وہ ہوئی صحرائے میں بھٹک رہے ہیں کہ منزل کا سراغ نہیں رہا، کس لیے چلے تھے، کہاں جانے کے لیے سفر شروع کیا تھا، کچھ پتا نہیں۔ دوسری صدا کیا ہے؟ دوسری صدا جس سے ملت اسلامیہ پاکستان اس وقت دوچار ہے وہ یہ ہے کہ مادود چند افراد کو چھوڑ کر پوری قوم نفاق عملی کی اس کیفیت میں مبتلا ہو چکی ہے جس کا نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ میں سامنے آتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق صلاۃ زاد مسلم و ان صام و صلى و زعم انه مسلم ثم اتفق اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن قال۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، ایک جملہ درمیان میں وہ مسلم کی روایت میں ہے، بخاری میں نہیں ہے، لیکن اصل جو روایت ہے وہ متفق علیہ۔ حضور نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھائی جائے خیانت کرے۔ اور امام مسلم جو روایت لائے ہیں اس میں الفاظ ہیں، چاہے وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو پکا ٹھکا مسلمان سمجھتا ہو، لیکن یہ تیر اوصاف ہے تو منافق ہے۔ اور اگلی حدیث جو ہے وہ تو اور زیادہ لرزا دینے والی ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہ کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا اذا اؤتمن خانا واذا حدث کذبا واذا عاہد فدرا واذا خاصم فجرا۔ حضور نے فرمایا کہ منافق کی چار علامتیں ہیں، جس شخص میں چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں چاروں ہو تو وہ کٹر اور خالص منافق، اور اگر اس میں ایک ہے تو اس میں اسی نسبت سے نفاق موجود ہے، جب تک کہ وہ اس اپنی خصلت سے گلو خلاصی کرا نہ لے، اس سے اپنی سیرت کو پاک نہ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی بدعہدی کرے، جب عہد کرے بدعہدی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو گالن گلوچ پر اتر آئے، آپے سے باہر ہو جائے۔ چنانچہ یہ اسی کا مظہر ہے کہ ہم قومی و ملی سطح پر اخلاق کا دیوالہ نکل جانے کی کیفیت، مورل کرائسس سے دو چار ہے۔ آٹے میں نمک کی حیثیت کے حامل افراد کو علیحدہ رکھتے ہوئے واقعہ یہ ہے کہ قومی اور اجتماعی سطح پر صداقت، امانت اور شرافت و مروت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ایفائے عہد اور پاس امانت کا دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ انفرادی اعتبار سے خالد خود غرضی اور اریا مفاد پرستی کا دور دورہ ہے۔ قومی مسالے اور ملی مفادات سے کسی کو غرض نہیں رہی۔ معاملات میں بدعہدی اور بددیانتی بلکہ باضابطہ مکاری اور چالبازی کی گرم بازاری ہے۔ تجارت اور لین دین میں دھوکے اور فریب سے بھی بڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں، حتیٰ کہ ادویات تک میں ملاوٹ گویا معمول کی بات بن کر رہ گئی ہے۔ سرکاری محکموں اور دفتروں میں رشوت ستانی کا بازار تو گرم ہے ہی، باضابطہ اذیت رسانی اور لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا تفریح اور مشغلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور معاشرتی اور سماجی سطح پر سنگدلی اور صفاقی نے ڈیرے جما لیے ہیں، تو سیاسی اور حکومتی سطح پر بھی جھوٹ اور وعدہ خلافی نے آرڈر آف دی ڈے کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اور ہر فوٹو سمجھنے والا اور حساس شخص حیران و پریشان ہے کہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ کا سبب اور اس کا قابل حضر انجام۔ نفاق عملی کی یہ کیفیت جس کا ہلکا سا نقشہ سطور بالا میں کھینچا گیا ہے، براہ راست نتیجہ ہے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کا۔ چنانچہ اس سے قبل سورہ توبہ کی آیات 75 اور 76 کے حوالے سے نفاق کی جس خاص قسم کا ذکر ہوا ہے، اس کے بارے میں آیت نمبر 77 میں صراحت موجود ہے کہ یہ بدعہدی کی صدا کے طور پر وجود میں آیا تھا کہ جب انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دولت سے نوازے گا ہم اس کی راہ میں خیرات کریں گے، صدقہ دیں گے۔ جب اللہ نے دولت دے دی بدعہدی کی، اب اس کی صدا کیا ملی؟ یہ آیت پڑھیے، کاش کے یہاں آنے والے ہر شخص کو یہ آیت یاد ہو جائے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس وقت ہم اجتماعی سطح پر، قومی اور ملی سطح پر اللہ تعالیٰ کے کس قانون کی گرفت میں ہیں۔ کون سی دفعہ ہم پر لگی ہوئی ہے، کس دفعہ کے تحت سزا اس وقت ہمیں ملی ہوئی ہے، وہ یہ ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سزا کے طور پر نفاق پیدا کر دیا، الٰى یوم یلقونہ، اب یہ نفاق باقی رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اور یہ نفاق ان پر کیوں تھوپا گیا، بما اخلف اللہ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور جو جھوٹ انہوں نے بولا، یہ ہے وہ جرم جس کی سزا میں ان کو منافق بنایا گیا، اور یہ ہے وہ جرم بد عہدی کا جس پر کہ اس ملت کے اوپر، ملت اسلامیہ پاکستان پر اجتماعی نفاق کی یہ سزا اس وقت مسلط ہے، جس کی بنا پر وہ صداقت اور امانت کا اور ایفاء عہد کا جو مادہ ہے وہ اس قوم میں سے نکل گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک لرزہ طاری کر دینے والی وعید بھی ہے کہ یہ نفاق اب اس دن تک قائم رہے گا جس دن یہ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے ملت اسلامیہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں یاس اور ناامیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھانے لگتے ہیں، اور اس ضمن میں اس سے بھی بڑھ کر لرزہ انگیز ہے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 110، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، نفاق کی جو عمارت ان لوگوں نے تعمیر کر لی ہے اب یہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کی صورت میں ہمیشہ برقرار رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائیں۔ اور اس سے ذہن بے اختیار منتقل ہو جاتا ہے ان متذکرہ بالا پیشین گوئیوں کی طرف جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں دنیا کے بہت سے سیاسی تجزیہ نگار کر رہے ہیں کہ یہ اپنی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار نہیں رکھ سکے گا اور مستقبل قریب میں مزید حصے بکھرے ہونے کے عمل بلکنائزیشن سے دوچار ہو جائے گا۔ اللہم ربنا اعذنا من ذلک، اے اللہ ہمارے رب ہمیں اس انجام سے بچا اور اپنی پناہ میں رکھ۔ الغرض بے یقینی اور بے مقصدیت کے دھندلکوں پر، افرادی اور اجتماعی اخلاق کے اس دیوانہ پن اور نفاق عملی کے گھٹاٹوں پر اندھیروں نے بالکل ظلمات بعضہا فوق بعض کی کیفیت پیدا کر دی ہے اور ملک و ملت کے مستقبل کو نہایت تاریخ بنا کر رکھ دیا ہے، اور حالات و واقعات کے اس صغرا کو قوموں کے عروج و زوال کے ضمن میں قدرت کے عقل اصولوں اور اسباب و علل اور عواقب و نتائج کی باہمی لزوم کے کبرا کے ساتھ جوڑ کر قیاس کیا جائے تو حاصل سوائے مایوسی اور ناامیدی کے اور کچھ نہیں بنتا، اور حساب کتاب کے کسی بھی قاعدے سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ پاکستان کی عمر کا 40واں سال، یہ ہے اصل میں وہ نقطہ جو پروفیسر سلیم صاحب نے جو نوائے وقت میں مضمون لکھا کہ اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں نوائے وقت کا کہ اس نے جہاں ان کا مضمون شائع کیا، میں بالکل واقف نہیں عبد الرشید بٹالوی صاحب کون ہے، لیکن ان کا جواب جو کل چھپا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے انہوں نے بحسن وجوہ جو ہے مدافعت کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ میں خود بھی شاید اس کا جواب اتنا اچھا نہ دے سکتا، یہ میں نے بربلا اپنے ساتھیوں سے بھی کہا ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص جب دور سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ویو بڑا بیلنس ہوتا ہے، اور جب کسی شخص سے متعلق سے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہو تو وہ جواب دے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنی انفرادی سوچ کا اس میں دخل ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ بات انہوں نے کہی ہے، جن حضرات کی نگاہ سے نہیں گزرا ہے اگر پہلا مضمون گزرا ہے تو وہ دوسرا بھی ضرور دیکھ لیں۔ بارہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن جو ہے وہ بھی تو پڑھ لیجئے جو اب آخر میں ہے۔ پاکستان کی عمر کا 40واں سال، امید کی ایک کرن، یاس و نومیدی کی شدت کے عالم میں حال ہی میں راقم الحروف کے شعور باطنی کے پردے پر 40 سال کی مدت کے حوالے سے امید کی ایک کرن جگمگائی ہے، اور اس اچانک انتقال ذہنی نے کہ ملت اسلامیہ پاکستان نے اپنی عمر کے 40واں سال میں قدم رکھ دیا ہے، تاریخ بنی اسرائیل کے متذکرہ حوالے کے ناطے میرے نہاخانہ قلب میں امید کا چراغ روشن کیا ہے، اور اس خیال نے زور باندھا ہے کہ ہماری بھی وہ نسل جو قیام پاکستان کے بعد آزادی کی فضا میں پیدا ہوئی اور آزادی ہی کی فضا میں پروان چڑھی، تاہاں کہ اب شعوری عمر پختگی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اور اگرچہ فی الوقت، یہ نوٹ کیجئے، اگرچہ فی الوقت اپنے بزرگوں کے پیدا کردہ انتشار ذہنی و فکری کے باعث، بزرگوں سے مراد یہاں پر صرف علماء نہیں ہے بلکہ پوری نسل جس میں کہ ہم بھی شامل ہیں، کہ وہ کنفیوژن تو ہم نے کریٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان کس لیے بنا کس لیے نہیں بنا، کیا اس تحریک کا مقصد تھا، وہ سب کے سب جزوں نے یہ کنفیوژن کریٹ کیا ہے، انتشار ذہنی و فکری کے باعث زبان علم و عرفا سے بھی دو چار ہیں، اور بزرگوں ہی کی کوتاہی عمل اور نقض نصاب سے پیدا شدہ صورتحال کی بنا پر اخلاقی اور عملی اعتبار سے بھی قابل رشک حالت میں نہیں ہے۔ وعدے جو کیے تھے آزادی سے پہلے وہ پچھلی نسل نے کیے تھے، اس میں نہیں کیے، وعدہ خلافی کا جرم ان پر آتا ہے اس پر نہیں آتا، لہذا اصل جو ہے سبب وہ تو ہے وہ نسل کہ جو اپنے اس وعدوں کو جس نے پورا نہیں کیا اور اس کی جرم کا اس سے ظہور ہوا ہے. یہ نسل اگرچہ اب جو اس کا نتیجہ نکلا ہے ایک نفاق کی جب وبا پیدا ہوئی ہے تو اس سے ہماری وہ نوجوان نسل جو ہے وہ بھی اس سزا میں سانس لے رہی ہے, وہ بھی یقیناً متاثر ہے, کسی قابل رشک حالت میں نہیں ہے. تاہم غلامی کے ملحوظ اثرات سے بہرحال محفوظ رہی ہے, لہذا غیرت و حمیت اور جرت و ہمت کے اعتبار سے یقیناً پچھلی نسل سے بہتر حالت میں ہے, اور نہ ندرت افکار سے بالکل صحیح دست ہے نہ جرت کردار سے محروم محض. اگر کسی طرح اسے بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا جائے, اٹس اے بگ اف, یہ اس کو آپ اچھی طرح انڈر لائن کر لیجئے کہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا آپ سے, آپ کرنے سے ہوگا. اگر کسی طرح اسے بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا جائے اور اس منزل کی اثر اور نشاندہی کر دی جائے جس کے حصول کے لیے آج سے نصف صدی قبل بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ نے سفر کا آغاز کیا تھا, تو کیا عجب کہ ملت اسلامیہ پاکستان کی عمر کا یہ چالیسواں سال ایک فیصلہ کن موڑ, ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل کر لے, اور کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو کہ مصداق بے یقینی اور بے مقصدیت کے سیرائے تیہ میں بھٹکنے والا یہ قافلہ بھی اکثر نو مقصد و منزل کا سراغ پا کر ایک عزم تازہ اور ولولہ نو کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا کی شان سے سرگرم سفر ہو جائے. میرے دل میں دفتن جگمگانے والی امید کی اس روشنی کو بھی تقویت حاصل ہوئی ہے قرآن حکیم ہی کے ایک مقام سے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ لوگوں کے کان کھول دے اور ڈنکے کی چوٹ فرما دے کہ اگر تم اپنے اعراض و انکار کی موجودہ روش پر قائم رہے تو عذاب الہی لازماً آ کر رہے گا, اگرچہ یہ میں نہیں جانتا کہ وہ گھڑی آیا ہی چاہتی ہے اور عذاب بالکل تمہارے سروں پر آ چکا ہے یا ابھی کچھ دور ہے, اور حکمت خداوندی اور مشیت عزی میں ابھی تمہارے لیے کچھ مہلت باقی ہے. ارشاد ہوتا ہے, یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 109 ہے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. پھر اگر وہ روگردانی کرے تو آپ اے نبی صاف کہہ دیں کہ میں نے تم سب کو برابر خبردار کر دیا ہے, اب میں نہیں جانتا کہ جس عذاب الہی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل قریب ہے یا ابھی کسی قدر دور ہے. اور آیت نمبر 111 میں پھر فرمایا, وَإِن أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, میں نہیں جانتا شاید کہ یہ مہلت تمہارے لیے مزید ایک آزمائش اور ایک وقت معین تک مزید فائدہ اٹھا لینے کا موقع ہو. گویا عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ملت اسلامیہ پاکستان کو مزید مہلت عطا فرمائے اور اصلاح احوال اور تنافی مافات کا ایک اور موقع عنایت فرمائے, تاکہ وہ صورت پیدا ہو جائے کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیٰ من حی عن بینۃ, تاکہ جسے مرنا ہے وہ مرے لیکن قیام حجت کے بعد, اور جسے جینا ہے وہ جیے لیکن حجت اور بصیرت کے ساتھ. لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ حقائق کا جرت کے ساتھ سامنا کیا جائے, ماضی کا بے لاکھ جائزہ اور گزشتہ کا ناکامی اور نامرادیوں کے اسباب و علل کا بھرپور اور امکانی حد تک معروضی تجزیہ کیا جائے, اور اس کے ضمن میں نہ کسی کے ادب و احترام کو حائل ہونے دیا جائے نہ کسی کی محبت اور عقیدت کو آڑے آنے دیا جائے. پھر حال کے عوارض اور امراض کی صحیح اور گہری تشخیص کی جائے, اور اس سارے مواد کو سامنے رکھ کر ایک حقیقت پسندانہ لائے عمل تیار کیا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کے بھروسے پر عملی جدوجہد کا آغاز کر دیا جائے. چنانچہ اسی مقصد کے تحت راسم الحروف نے پیش نظر تحریر کو سپرد قلم کرنے کا ارادہ کیا تھا, اور خاص اس مقصد کے لیے اس نے حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج دو سفر المظفر 1406 ہجری کو بمقام طائف اس طویل تحریر کا مقدمہ مکمل ہو گیا. اللہ گواہ ہے کہ اس سے نہ کسی کی دل شکنی اور دل آزاری مقصود ہے, نہ کسی کی توہین و تنقیص, نہ کسی گزری ہوئی شخصیت پر سب و شتم مطلوب ہے, نہ کسی حاضر و موجود شخصیت کی کردار کشی, بلکہ مقصود صرف اور صرف اصلاح ہے اپنی امکانی حد تک. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے اصلاح کے جس حد تک میرے امکان میں ہو, اور نہیں حاصل ہے مجھے کوئی توفیق مگر اللہ ہی کے سہارے. یہ میں نے آج آپ کا کچھ وقت اضافی طور پر لے کر چاہا کہ کم سے کم یہ تحریر جو ہے میں خود آپ کو پڑھ کر سنا دوں, مزید کچھ وضاحت کر دوں. اب جن حضرات کو اس سے کوئی دلچسپی ہوئی ہو ان سے چند گزارشات ہیں. اس کے بعد کی ایک قسط جو اور چھپی تھی وہ بھی اسی پرچے کے اندر موجود ہے, وہ میری ذاتی کچھ وضاحتیں ہیں, وہ بھی اسی حساب کے اندر جس کا میں نے پچھلی مرتبہ بھی اعلان کیا تھا, آج بھی یہاں موجود ہے جس میں یہ تحریر بھی ہے اور وہ ایک اگلی قسط بھی ایک اور جو باب ہے اس کتاب کا وہ اس میں چھپ چکا ہے. اس کے بعد تین اور چھپے ہیں آج صبح جو جنگ میں چھپا ہے مضمون اس کے سمیت. اور آج والا جو ہے چونکہ یہ طویل تھا دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو وہ شاید کل انشاءاللہ آج آئے گا دوسرا اس کا حصہ بھی. تو گویا کہ کل چار قسطیں اور ہو گئی. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ ان کا مطالعہ کیجئے, ان کو پڑھیے, ان میں استدلال کی غلطی نظر آئے تو مجھے متنبہ فرمائیے, کوئی تجزیے کی خامی نظر آئے تو مجھے متنبہ فرمائیے. اخبار کے کالموں میں اگر کوئی صاحب تنقید کا حق ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں, انہیں بھی حق حاصل ہے, لیکن میں تو حاضر ہوں اس کے لیے, تیار ہوں, مجھے آپ بلائیں میں حاضر ہو جاؤں گا, مجھے بتائیں کہ میرے تجزیے میں غلطی کہاں ہے, میں جو بات کہہ رہا ہوں کیر اس میں ہے تو کس جگہ پر ہے. تو وہ اسی صورت میں ہوگا. خاص طور پر میں نے جو شروع میں بات کہی تھی, بعد میں جو لوگ آئے ان کے لیے دہرا رہا ہوں کہ جو حضرات بھی اس مسجد میں جمعہ ادا کرنے آتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ دلچسپی مجھ سے ہے. وہ دلچسپی جو ہے, ظاہر ہے کہ آس پاس کوئی لمبی چوڑی آبادی نہیں ہے, کوئی محلہ نہیں ہے, کوئی گنجان آبادی کہ جہاں سے اتنے لوگ نمازی نکل کر آ جائیں, دور دور سے آتے ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 5 میل ایوریج ہے یہاں آنے والوں کی جو یہاں آتے ہیں. دوسرے شہروں سے آنے والے بھی موجود ہیں, میں لاہور کی ایوریج نکال رہا ہوں باہر کی نہیں. آخر یہ لوگ آتے ہیں تو میں نے جو تجزیہ کیا تو محسوس ہوا کہ 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں, بلکہ ایک چوتھی کیٹیگری بھی برا نہ مانے. شاید کچھ حضرات تو یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک وقت پہ جمعہ ہو جاتا ہے, چھٹی جلدی مل جاتی ہے, شاید یہ بھی ہو, فضا بھی اچھی ہے, باغ کا ماحول ہے, آتے جاتے کچھ سیری ہو جائے گی, کچھ آکسیجن ہی ہمارے لنگز میں پہنچ جائے گی, ہو سکتا ہے کہ ہو. لیکن جو لوگ دلچسپی سے آتے ہیں ان کی 3 کیٹیگریز, ایک وہ ہے جنہیں میرے صرف قرآن مجید کے درس و تدریس سے دلچسپی, اس سے آگے انہیں کوئی دلچسپی نہیں. دوسرے وہ کہ جنہیں ذرا آگے بڑھ کر کسی دینی کام میں تو تعاون کی دلچسپی ہے, لیکن وہ بھی شاید سیاست کو بالکل ایک خارج از بحث ہے سمجھتے ہیں, جبکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سیاست کے عملی میدان میں نہ میں ہوں نہ ہوں گا کبھی, لیکن جہاں تک نظری طور پر اس ملک کی مستقبل کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ کیا ہندو سوچے گا ہماری بہتری کے لیے؟ کیا کوئی روس سوچے گا ہماری بہتری کے لیے؟ کون سوچے گا؟ جو کشتی کے سوار ہیں اگر وہ کشتی کے بارے میں نہ سوچے, اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی بھی لگاؤ کا معاملہ ہے, یہ کشتی کس لیے اس کو ہم نے ان موجوں کے اوپر اس کو ربا دبا کیا تھا, اس مقصد کو سامنے رکھیں. اس وقت کے حالات کا جو نقشہ ہے, میرا تجزیہ یہی ہے جو میں نے عرض مقدس میں بیٹھ کر لکھا ہے, اور اس کے ایک ایک حرف کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اس میں کہیں کوئی غلطی خامی نظر آئے تو مجھے آپ متنبہ فرمائیں. باقی ایک میری درخواست اب آپ سے یہ ہے کہ اس پرچے کو اول تو آپ سب کے سب لوگ پڑھیں, دوسری تاکہ دوسری قسمی اب نامعلوم کتابی شکل میں چھپنے کی نوبت کب آئے گی وہ بھی آپ کے پاس ہو, اس کو بھی زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. لیکن یہ جو پمفلٹ علیحدہ آج شکل میں موجود ہے یہ ہم لے آئے ہیں کچھ اس کے بنڈل بنا کر, جو اس کی لاگت کی قیمت ہے اس پر, کہ علم میں عالم دین کوئی سنجیدگی کے ساتھ مسائل پر غور کرنے والے جو بھی ہوں, میں یہ درخواست کروں گا کہ ان تک اس کو ضرور پہنچائیں. دیکھیے میں علامہ اقبال کے وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں جو ان کے مقبرے پر, جو ان کے سب سے زیادہ چنے ہوئے اشعار لکھے ہوئے ہیں, بے آتا کاریں امت میں سازیں, قمار زندگی مردان بازیں, چنا نازیں اندر مسجد شہر, دلے در سینے ملا گدازیں. اس قوم کی حقیقی جو سیادت ہے وہ ہمیشہ رہی ہے علماء کے ہاتھ میں. علماء اگر نہیں ہوں گے آباد عمل, اگر انہوں نے اس کے لیے اثر نو اس کی ایک نشت ثانیہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پورے طور پر بروئے کار لانے کا عزم نہ کیا تو گاڑی نہیں چلے گی. اس کے لیے ضرورت ہے, خاص طور پر اس مضمون کے اعتبار سے میں درخواست کرتا ہوں, جن علماء سے آپ کا رابطہ ان تک اسے پہنچائے, جو پاکستان کا دہی خواہ آپ کے ذہن میں اسے پہنچائے. اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں, یہ تو محسوس کرتے ہیں something is wrong somewhere, لیکن کیا غلطی ہے اور کہاں ہے اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی, اور اسی کے نتیجے میں کنفیوژن ہوتا ہے. اگر یہ بات کھل کر سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے لوگوں کو ایک ذہنی جو ہے وہ رہنمائی ملے اور وہ کچھ آمادہ عمل ہو جائے. تو اس کے لیے یہ بنڈلوں کی صورت میں ہے. باقی یہ کہ ایک ایک تو ہم نے ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, جن کو نہ ملا ہو وہ بھی جاتے ہوئے لے لیں ایک ایک. باقی یہ کہ بنڈلوں کی صورت میں آپ کو یہ ملیں گے, وہ سینکڑے کے حساب سے اور 50 کے حساب سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. باقی یہ کہ آئندہ, اب بہرحال شاید کوئی یہ سمجھے کہ اس اخبار کا کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ بہرحال مجھے تو اپنی بات لوگوں تک پہنچانی تھی, اس کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے تھا. وہ جس نے بھی یہ کیا ہے میں اسے اپنے ساتھ تعاون سمجھتا ہوں، اور یہ معاملہ ایک خاص جو ہے اس کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سبب بن گیا، اور وہ اس اخبار کے ذریعے سے یہ مضمون پہنچ رہا ہے اور بہت دور دور تک پہنچ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسے کتابی شکل میں بھی ہم شائع کریں گے، پھر سوچیں گے، بیٹھیں گے، غور کریں گے. تو بہرحال اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس پرچے میں اس کو پڑھتے چلیے، جو کچھ چھپ چکا ہے اس کے پرچے حاصل کیجئے، جو یہ چھپ چکا ہے میثاق میں وہ میثاق سے لے لیجئے، اور اس سے بھی نیچے اترنا ہو تو یہ تو بہرحال مفت بھی آپ کو دے دیا جائے گا. آپ اس کا کم سے کم جا کر ایک مرتبہ مطالعہ اور کر لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.